الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج پیر کا دن ہے پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں حضرت جی میرے ذکر کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ذکر اللہ 3000 مرتبہ اس کے بعد 5 منٹ کے لیے دل میں سوچنا ہے کہ دل یہی ذکر کر رہا ہے معمولات پابندی سے کر رہی ہوں الحمدللہ ذکر بھی پابندی سے فجر کی نماز کے بعد کرتی ہوں آگے رہنمائی کر دیں ماشاءاللہ ابھی آپ اس طرح کر لیں کہ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو 5 منٹ دل میں جو سوچنا ہے کہ دل یہی ذکر کر رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہے کیا وہ واقعی ذکر اس طرح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اس کے بعد میں کچھ کہہ سکوں گا فی الحال یہی جاری رکھیں لیکن یہ کہ مجھے بتا دے تو پھر اس کے بعد میں کچھ عرض کر سکوں گا انشاءاللہ السلام علیکم حضرت جی میں فلاح ہوں حضرت جی صبح کی مبارک بیان میں نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ کے متعلق آپ کے بیانات سے بہت فائدہ ہو رہا ہے حضرت جی قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے اس دوران ذہنی خیال کیا ہونا چاہیے اللہ پاک آپ کی برکت سے میرے نفس کی بہترین تربیت فرما دے آمین اصل میں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پوری امت کی طرف نازل ہوا ہے اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر ہے لیکن پوری امت کے لیے لہذا ہر امتی اس کو اپنی طرف یعنی سمجھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے اترا ہے کیونکہ سب کے لیے اترا ہے تو اس وجہ سے آپ قرآن پاک کو تلاوت کرتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے قرآن کی جتنی رحمتیں اور فیوز برکات رکھے ہیں وہ میری تلاوت سے میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں اور مطلب یہ کلام ہے اس کو میں سمجھوں اور پھر اس کے اوپر عمل کر لوں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں میرے لیے کیا حکم ہے اس کے اوپر میں کیا عمل کر لوں اس تصور کے ساتھ آپ یہ دو تصور ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ محبوب رب محبوب کے کا کلام ہے محبوب حقیقی کا اس وجہ سے بے شک بغیر سمجھے بھی ہو اس کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے تو احکم الحاکمین مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی لیٹر آ جائے ہائی آفیشل تو میں کیا کروں گا اس کو صرف پڑھ لوں گا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر میرے لیے اس میں کیا مطلب انسٹرکشن ہے اگر خود نہیں سمجھ سکتا ہوں گا تو جو سمجھ سکتا ہوگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اس میں میرے لیے کیا ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں باتیں عام ہیں تو فی الوقت تو یہ بات ہے کہ تلاوت اس محبت کے ساتھ کہ محبوب حقیق کا کلام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش ایک خاتون نے 15 جنوری کو ایک میسج بھیجا تھا السلام علیکم حضرت جی جب تکلیف اور پریشانیاں چاروں طرف سے آ رہی ہوں اس صورت میں توکل کیسے کریں قائم رہ سکتی ہے اللہ پر یقین نہ تو اور نہ ٹوٹے اور شیطان یہ رومن چیز کا میں بہت سخت مخالف ہوں اس وجہ سے کہ اس میں لوگ اپنی طرف سے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں کیا پتا کہ اس نے کیا چھوڑا ہوا ہے اور کیا مطلب ہے بار بار میں منع کرتا ہوں کہ رومن میں مجھے خط نہ لے کے, مجھے نہ لے کے, یا تو پھر اگر انگریزی آتی ہو تو اسے انگریزی میں لے کے, اور یا پھر یہ کہ اردو میں لے کے کی بورڈ اردو کا انسٹال کر لیں تو پھر کچھ بات ہو سکتی ہے. لیکن خواہ مخواہ جو ہے نا وہ پورے مجلس کو خراب کر دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. رومن کے بار بار میں کہتا ہوں کہ رومن سٹائل میں مجھے نہ لے کے, اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو خواہ مخواہ کسی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے. تو خیر بہرحال اب چونکہ آیا ہے, اللہ پر یقین نہ ٹوٹے اور شیطان کی حوالے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال پر حالت ہر حالت میں سلامت رکھے. میں نے دعا لکھی, میں نے کہا امین. پھر میں نے حضرت مولانا شاہ بر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاندار و بے حد قابل توجہ ملفوظ مطلب ان کو لکھا, کیونکہ مجھے ان کے احوال کا پتہ ہے کہ بیچاری بہت اچھی خاتون ہے اور کافی ماشاءاللہ یعنی اچھے اعمال کر رہی ہے, لیکن ان کے جو آپس جو گھر والے ہیں وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور پریشانی سب کو ہے. تو اور وہ ایک اشکال کا جواب ہے, فرماتے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ صلاح امت کی دعاؤں سے امت کا حال کیوں نہیں بدلتا اور مصائب کیوں رفع نہیں ہوتے, اور آج ہر طرف مسلمانوں پر مصائب کی بارش ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کسی کا باپ بیٹے سے ناراض ہو اور اس کے دادا نانا چچا مامو سفارش کرتے ہوں لیکن بیٹا باپ سے معافی نہ مانگتا ہو, آئی اور ناراضگی کی تلافی بھی نہ کرتا ہو, تو کیا اس بیٹے پر باپ کی عنایت ہوگی؟ آئی اس طرح امت اپنی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتی اور سارے عالم کے صالحین دعا کرتے رہیں تو کس طرح حق تعالی شانہ کی عنایت سے مشرف ہوں گے؟ مطلب یہ بات ہے, یا جن کو احساس ہی نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو ان کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں دوسرے لوگ کی دعاؤں کی وجہ سے. یہ اکثر میں سب سے کہا کرتا ہوں کہ خدا کے بندو, جن کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں ان کو پہلے سمجھاؤ, کم از کم وہ بھی تو دعا کرے نا, وہ بھی تو اپنے عمل کی طرف توجہ کرے نا. آپ ماں ہیں, بیٹی ہیں, بہن ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, آپ کو خیال ہے اس کا, یہ خیال مبارک ہے, آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اس کے حالات تب بدلیں گے جب وہ بدلے گا, اور اس وقت سب سے زیادہ مشکل چیز یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے حالات بدلے لیکن ہم نہ بدلیں. یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات تو بدل جائیں, دعاؤں سے بدل جائیں, بزرگوں کی خدمت سے بدل جائیں, ہاں جی, یا اچھی اچھی باتوں سے بدل جائیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کو کوئی چیز ملے کے جو چھوڑ نہیں سکتا. مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے اور بہت ہی زیادہ سالڈ, کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے قوانین بڑے اٹل ہیں اور ہم بڑے غافل ہیں. جیسے آگ میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے وہ جلتا ہے, تو اسی طریقے سے گناہ جو کرتے ہیں تو اس کو اس کا نقصان ہوگا نا. یہ تو ایک ہی قانون ہے نا, وہ بھی قانون ہے اللہ کا, یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اب اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اس کو کیسے ہم غلط سمجھتے ہیں؟ یہاں دم کے ذریعے سے کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں دم کے ذریعے سے کرو نا. کوئی کہتا ہے کہ میں ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں آپ دم کرے کہ میرا ہاتھ نہ جلے؟ کبھی کسی نے کہا اس طرح؟ اس طرح کبھی کسی نے نہیں کہا. ہاں جی, وہاں پر حقائق مانتے ہیں کیونکہ وہ سامنے کی چیز ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اس میں سمجھتے ہیں کہ بس دعاؤں سے میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور دم سے ٹھیک ہو جائے, اور ہاں جی, یا کچھ مطلب ہے کہ بس یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ سمجھ نصیب فرمائے, بہت بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور کی. تو میں نے جب یہ لکھا تو انہوں نے لکھا, حضرت جی آپ نے حق فرمایا کہ فرمایا کوشش تو کرتی ہوں گناہوں سے بچنے کی, مگر اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤں؟ ہاں جی, تو میں نے کہا کہ بس آپ کی کوشش مقبول ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. میں نے صرف اس لیے بھیجا کہ شیطان ان مصائب کی وجہ سے آپ کی ایمان کو متاثر نہ کرے, صرف اس لیے بھیجا ہے کیونکہ شیطان پھر کہتا ہے نا کہ دیکھو ہماری دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں، کوئی سن نہیں رہا، اس طرح بلے بات کر کے نا ان کو بھی خراب کرتے. میں نے کہا میں نے اس لیے بھیجا تاکہ کم از کم آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ کی ایمان متاثر نہ ہو. میں نے کہا حضرت جی میرے گھر والوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا، اللہ پاک انہیں اپنے حق میں قبول فرمائے. تو بالکل وہی بات دوبارہ دعا تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں لیکن دعا کی بات وہاں پر دعا چمکتی نہیں ہے. ہاں جی جب تک وہ اپنے حالات کو نہیں بدلنا چاہیں گے تو اس وقت تک یہ بات کہاں ہوگی. یہ بنیادی بات ہے. اور یہ آج کل کے لحاظ سے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حرام کما کر اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مثلا بینک کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوکری وہ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس طرح خیراتیں کرتے ہیں، طفل تسلی اپنے آپ کو دیتے. یہ ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے جی. کم از کم اس سے پہلے تو یہ حالت اچھی تھی کہ گناہگار تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا، تو اس کے ساتھ اگر یہ سمجھے کہ ہم گناہگار نہیں ہے تو اور بھی خطرناک بات ہو گئی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کافر کو ذکر نہ سکھاؤ، کیونکہ ذکر کے اپنے دنیائی فائدے بھی ہوتے ہیں، مثلا سکون اس سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے. تو اگر اس کو سکون حاصل ہو جائے گا تو سمجھے کہ مجھے اصل چیز حاصل ہو گئی، پھر وہ اس ایمان کی ضرورت نہیں سمجھیں گے، تو اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا. مثلا جو کافر سیکولر ٹائپ ہوتے ہیں، سیکولر ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ اپنے مذہب پہ بہت زیادہ قائم نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور جو اپنے مذہب پہ سختی کے ساتھ پابند ہوتے، چاہے ہندو ہے چاہے عیسائی ہے چاہے یہودی ہے، وہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ خطرناک ہوں گے نا. یہ ایک بات ہے کہ مطلب جو ان کے دیندار لوگ ہیں وہ ہمارے حق میں زیادہ خطرناک ہے. مطلب وہ ان کے شرابی کبابی جو ہے وہ مسلمانوں کا اتنا خلاف نہیں ہوگا، اور ان کا جو مندر میں جانے والا اور چرچ میں جانے والا اور ان کے نزدیک گناہوں سے بچنے والا وہ ہمارے نزدیک زیادہ، وہ ہمارے خلاف زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم اب ہمارے مذہب کو اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں. تو اس سے بڑا اسی طریقے سے مسائل ہوتے ہیں. السلام علیکم حضرت جی، آج ذکر کے 30 دن بلا ناغہ پورے ہو گئے ہیں، باقی ذکر پہلے والا اور اللہ 1000 دفعہ ہے. آخر دفعہ ذکر اگست میں لیا تھا لیکن بار بار ناغہ ہوتا رہا، ابھی ذکر کے کچھ روٹین بن گئی ہے. فرض نماز میں ابھی بھی ناغہ ہو رہا ہے، توبہ کرتا ہوں پھر سستی ہو جاتی ہے. ذکر میں دھیان کی کمی ہے، کچھ دن بہتر ہوتا ہے، دن مشکل سے ذکر میں دھیان رہتا ہے. باقی اعمال جیسے تلاوت اور حفظ کی بھی ابھی کوئی روٹین نہیں بن پائی، آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ آگے کے لیے یہ بات ہے کہ فل اپ دی بلینکس، بولے جہاں جہاں مسئلہ ہے اس مسئلے کو دور کر لو، بس یہی آگے کے لیے یہی ہے. سب سے پہلے یہی کر لو، اپنے نمازوں کی روٹین بنا دو، اور اس کے بعد جو حفظ کی جو بات ہے اس کی روٹین بنا دو، یہاں سے سستی کے دور کر لو، پھر اور ذکر بے شک فی الحال یہی کرو، تو اس کے بعد پھر اطلاع کر دو تو پھر انشاءاللہ اگلا روٹین ہو جائے گا انشاءاللہ. Jazakallah khair, Hazrat. I am trying to give every focus on making sure I return to the better state I was in before and am fully constant with my ilaji zikr again. I am also reducing my work so that I can focus better. Please continue to advise on trying on anything for me, and I will inshallah contact you for advice before making decisions. ठीक है, आप जैसे इरशाद फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है. इंसान को मुसलसल तरक्की करते रहना चाहिए, और फरमाते हैं कि जिसका कल से आज बेहतर नहीं है तो ज़ाहिर वो नुकसान में जा रहा है. तो मुसलसल तरक्की करते रहने चाहिए. तो तरक्की से मुराद ये है कि सबसे पहले माइनस को ख़त्म करना होता है कि जीरो पे आ जाए. जीरो से मुराद है कि जो मुतालिबा है पूरा हो रहा हो, जो मुतालिबा है पूरा हो, मसलन फराइज पूरे हो जाए, हराम से बच जाए. हाँ जी, तो ये कम अज कम बुनियादी चीजें पूरी हो जाती हैं. फिर इसके बाद मजीद बातें हैं. फराइज वाजिबात का अहतमाम और हराम और मकरूह तामीम से बचना, ये बुनियादी चीज है. ये सबसे पहले अचीव करना चाहिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी चीजें हैं. तो अपना जो जिक्र मैंने आपको बताया उस जिक्र को जारी रखे, क्योंकि इलाजी है. और साथ साथ ये है कि जो कमजोरियां हैं जहां पर मिसिंग हैं उन मिसिंग को पूरा करें और बताते जाएं ताकि इंशाल्लाह आइंदे के लिए कुछ वर्स किया जा सके. एक बहुत अजीब बात हुई है, चूंकि मैं उसको जवाब दे चुका हूं तो लिहाजा उसको दोबारा जवाब देने की तो जरूरत नहीं, लेकिन इसमें काफी लोगों को फायदा होगा, इस वजह से मैं बताता हूं. अस्सलाम वालेकुम हजरत. एक साथी है जो दूसरे ममालिक में है और पाकिस्तान आया, और फिर अपनी जगह से वो उम्र के लिए जाने का वो बता रहा था. Assalamu alaikum Hazrat, inshallah I and my family are going tonight for Umrah. Kids are 3 and 2 years age and one is infant. Do we need to include the kids in Umrah? And if yes, then 2 years old boy will be in ihram or simple dress. Ye sawal tha. Maine phir jawab mein likha, usool ki baat karta hu, shayad maloom na ho to baad mein kaam aaye. Khair. पीरी मुरीदी में एक जाहिर होता है और एक बातिन. जाहिर में तो तालीम और तलकीन है जिसका ताल्लुक फन के साथ है, और एक शेख का कल्ब में मोहब्बत, मुलाकात और फ्यूज का इजरा है जो उससे कल्बी ताल्लुक को मजबूत करने से मिलता है, और उसका सिरा मुरीद के हाथ में होता है, यानी वो जितना तलब रखे उतना मिलता है. क्योंकि देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन जरिया शेख को बनाता है. शेख का यही ताल्लुक मजीद मुरीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उसको अल्लाह ताला की दर तक. ये एक मख्फी रास्ता है जिसका इतना हर एक को नहीं होता. इसलिए हमारे काबर का एक बड़े ग्रोह के मुताबिक खाना काबा पर हाजिरी से पहले रोज एक दस पर हाजिरी मुफीद होती है. हाँ जी, इनमें हजरत मौलाना हुसैन अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह भी है. इस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो रोज एक दस पर जाने से पहले शेख के यहां जाना मुफीद ठहरता है, मतलब जाना वहां पर. वल्लाह आलम, बाकी बच्चों को हराम के बारे में वहां किसी मुफ्ती के साथ बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं का मैदान है. क्योंकि ज़ाहिर मुफ्तियों की बातें तो हम नहीं सेटल करेंगे ना, वो तो फील्ड अलग है. अब मुझसे कोई इलाज पूछे डॉक्टरी तो मैं जवाब दूंगा कि मेरे पेट में दर्द है तो क्या करूं, तो मैं क्या करूं, क्या कहूंगा उसको. मैं कहूंगा क्या, हम डॉक्टर के पास चले जाए. हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग का कोई मसला हो, वो मेरे फील्ड का इंजीनियरिंग का हो, तो फिर मैं कुछ बता सकूंगा, क्योंकि जाहिर मैं खुद भी इंजीनियर हूं, लेकिन डॉक्टरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगा. हाँ जी, तो ये बात है. आप सल्लम के दरवाजे पर कड़ा करने का मतलब यह है कि चूंकि आप सल्लम अल्लाह तला की तरफ से जो अफेज आता है उसकी तकसीम फरमाते हैं, जैसे कि फरमाए इन मन अलकासिम्ला, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تک شیخ کا تعلق پہنچاتا ہے اور اس نظام سے حصہ پاتا ہے. یہ دونوں باتیں مطلب جو ہے نا وہ اس قسم کی ہے. تو انہوں نے جواب دے کہ جزاک اللہ خیر حضرت, حضرت یہ ملاقات نہ کرنے والی غلطی ہو گئی, انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا, دعا کی درخواست. آج تو یہ اصل میں میں نے اس لیے بتایا کہ بعض لوگوں کو اس راستے کے بارے میں جان وہ نہیں جانتے, تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہوتا. مثلا کسی بھی پوچھے مطلب وہ جو اس چیز کو جانتے ہو, وہ یہ فرماتے کہ شیخ کی مجلس میں موجود ہو تو لسانی ذکر نہ کرے, شیخ کی قلب کی طرف متوجہ رہے. اب جو اس چیز کو نہیں جاننے والا ہوگا تو کہے گا کمال ہے, ذکر سے روک دیا, ذکر سے روک دیا. ذکر سے نہیں روکا بلکہ بہت بڑے ذکر کی طرف متوجہ کیا. اور وہ کیا ہے؟ اصل چیز اپنی اصلاح ہے, وہ فرض عین ہے. تو شیخ کے پاس حاضری کس لیے ہوتی ہے؟ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے, اصلاح کے لیے ہوتی ہے نا. تو اصلاح فرض ہے اور لسانی ذکر مستحب ہے. تو اگر آپ مستحب میں اس وقت لگے اور آپ کا وہ جو فرض کی طرف توجہ پوری نہیں ہے, تو اب بتاؤ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ فرض نماز کڑی ہو گئی, جماعت کڑی ہو گئی, تو آپ یہاں ذکر کر سکتے ہیں لسانی. اس وقت آپ کو اٹھنا پڑے گا, جانا پڑے گا, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اصل بات تو وہی ہے اس وقت. تو اس طرح شیخ تو آپ کے پاس ہر وقت نہیں ہوتا, تو جب ہو تو اسے پورا فائدہ اٹھانا ہے. اور فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہوں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محفل میں نہ ہونا, وہ تو مجبوری ہے, معذوری ہے, لیکن محفل میں ہوتے ہوئے فائدہ نہ اٹھائیں تو اعراض کی صورت میں آتا ہے. اعراض یعنی منہ موڑنا, گویا کہ ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ہاں جی, تو یہ ساری باتیں اس وجہ جب تک انسان سمجھائے نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. اب جب سمجھایا تو سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی, لیکن جب تک کوئی نہ سمجھائے تو ایک آدمی ذرا تھوڑا سا خوش قسم کا ہوگا تو کہے گا یار یہ کیا پیری مرید ہے, تو سارا شرک ہے. ہاں جی, وہ کہیں گے. حالانکہ ہر چیز کے لیے ایک بحث ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے. ایک چیز کو آپ ایک صحیح طریقے سے وہ کریں گے, سالو کریں گے. اگر آپ میتھمیٹکس کا پرابلم سالو کریں گے تو میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق سالو کریں گے, اس کو شاعری کے اصولوں پہ حل نہیں کر سکتے. شاعری شاعری ہے, شاعری اپنے طور پہ بڑی اچھی چیز ہوگی لیکن وہ میتھمیٹکس تو نہیں ہے. تو ہر چیز کے اپنے اصول ہوتے ہیں, تو تصوف کے بھی اپنے اصول ہیں, اور اس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, اور اگر وہ اصول پہ عمل نہ کرے تو نقصان بھی ہوتا ہے. ہاں جی, میں آپ کو کیا بتاؤں, بزرگوں نے جی لکھا, میں تھوڑا سا ایک ہلکا سا اشارہ دے دوں. حضرت عنبی مسلم نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے, ان کے تین مرید موجود تھے, وہ تینوں بڑے کامل تھے, یعنی تو عرض کر سکتے تھے. یعنی تو عرض جس کو کہتا ہے کہ جو جہاں چاہے بس وہاں کا ارادہ کر لے وہاں پہنچے, ہوتے ہیں اللہ والے بس ایسے ہوتے ہیں, تو عرض بھی کر سکتے. تینوں بڑے کامل تھے. عید آ رہی تھی تو پوچھا مریدوں سے کہ بھئی عید کہاں نماز پڑھنی ہے, عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ تو ایک نے کہا جی حضرت میں تو مسجد حرام میں پڑھوں گا, خانہ کعبہ. تو میں ماشاءاللہ 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 بہت اچھا بہت اچھا بڑی ہے ماشاءاللہ اس کو. دوسرے سے پوچھے جی آپ کیا ہے؟ انہیں کہا میں روزہ اقدس جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب مسجد میں نماز پڑھوں گا. میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بہت تعریف کی. تیسرے سے پوچھا انہوں نے کہا حضرت جہاں آپ ہوں گے وہاں میں پڑھوں گا. تو فرمایا آپ جیت گئے دونوں سے, آپ دونوں سے جیت گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے فیصلے پہ اپنے شیخ کے فیصلے کو ترجیح دی, اپنے فیصلے پہ، اپنے شے کے فیصلے پہ ترجیح دی. تو یہی تو چیز ہے، اسی کے ذریعے سے تو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ایسی کی پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر یہ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو مسائل تو ہوں گے، مسائل تو ہوں گے، مطلب وہ چیز تو نہیں ہوگی. السلام علیکم حضرت جی، اللہ پاک کو بخیر عافیت فرمائے، آمین. ایک اصلاحی سوال تھا کہ کیا کوئی احوال آپ سے ڈسکس کرنے کے بعد کیا پھر کبھی کسی اور کو بتایا جا سکتا ہے، یا کسی ریفرنس کے طور پر کہ فلاں چیز ایسی ہونی تھی اور حضرت نے اس کا یہ حل بتایا تھا. اصل میں اپنے حال کو چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے، اپنے حال کو، یعنی اس میں ایک مخفی ادب ہے. ایک بات میں عرض کروں، تھوڑا سا حدیث شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرت غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعوت فرمائی تھی جہاد کے موقع پہ ایک بکری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سارے صحابہ کو لے گئے، اور وہ کئی دنوں کا فاقہ تھا صحابہ کا اور وہ لشکر. تو اب ایک بکری، تو جابر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے گئے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا لشکر لا رہے ہیں. تو بیوی اس کی بڑی ہوشیار تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ کتنا کہنا ہے؟ جی بتایا تھا. انہوں نے کہا بس پھر پرواہ نہ کرے، پھر یہ فیصلہ ان کا ہے، پھر ہم کچھ نہیں کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اس پہ چادر ڈالو، رومال ڈالو نا کھانے پہ، جب تک میں نہ کہوں تو اس وقت تک آپ نہ دیں. تو اس پہ رومال ڈال دیا اور پھر اس سے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لیتے رہو. تو سارا مطلب جن لشکر ان کو پورا ملا، اور بعد میں جو گھر والے تھے ان کے لیے بھی کافی بچا، اور بعد میں بھی انہوں نے تقسیم کیا. وہ کیا چیز تھی؟ ہے برکت، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب اس کا تو سوال اس میں یہ کہ رومال کیوں ڈلوایا؟ سوال اس میں یہ ہے، مطلب برکت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بالکل اللہ تعالی کی طرف سے آگے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو دوسری بات نہیں ہے، لیکن رومال کیوں رکھوایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیر معمولی چیز جو کروائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے. یہ ایک راز کی بات ہو جاتی ہے، یہ ایک راز کی بات ہو جاتی. تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو دوست دوست کی بات، جو دوست کی راز نہیں رکھ سکتا ہو تو دوستی کے قابل نہیں ہے. جو دوست دوستی کا راز نہ رکھ سکتا ہو تو دوستی کے قابل نہیں ہے. حضرت نے قصولی انداز میں بات بتائی اور حضرت ثانی وسلم نے اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا کہ ایک صاحب نے اپنا حال، جو حضرت کا غالباً خلیفہ تھے، اپنا حال وہ کسی اور کو بتایا تھا اور حضرت کو پتہ چل گیا. حضرت اتنے غصے ہوئے اس پر، جلال میں آئے اور فرمایا تجھے شرم نہیں کہ اپنی بیوی کسی اور کے بغل میں دے دیا؟ تجھے حیا نہیں آئی؟ ہاں جی. اور پھر فرمایا میں جو آپ کو اجازت دی ہے وہ آگے نہ چلائیں. ہاں جی. اور کافی ان کو سنائی. کیوں؟ یہاں پر یہی چیز ہے، وہ بے ادبی ہے. بے ادبی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے تعلق کی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے تعلق کی بے ادبی ہے. اس وجہ سے اگر اس سے اپنے حال کا پتہ چلتا ہو پھر تو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ضمناً کسی اور کے حوالے سے بات ہو جائے کہ اس قسم کی بات پر شیخ صاحب نے یہ بات کی تھی جس سے آپ کا حال معلوم نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, گنجائش. اپنے حال کے حوالے سے نہیں کہ میں نے یہ پوچھا تھا مجھے یہ جواب دیا گیا, یہ ہاں جی, کیونکہ اس سے اپنے حال کا اظہار ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اصولی بات ہو, اصولی بات الگ چیز ہوتی ہے, جیسے یعنی تعلیمی بات ہو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تعلیمی بات اور ہوتی ہے اور حال کی بات اور ہوتی ہے. تعلیمی بات اس طرح ہے کہ جیسے میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی اپنا حال ظاہر نہیں کرنا چاہیے, اب آپ ہزاروں کو بتا سکتے, یہ آپ کے حال کی بات تو نہیں, یہ تو ایک تعلیمی بات ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اپنا حال کسی کو بتانا چاہیے, میں نے کہا نہیں. اب آپ ہزاروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا, فرمایا کہ نہیں اپنا حال نہیں بتانا چاہیے, تو ایک تعلیمی بات ہو گئی. یہ ایسے جیسے آپ کسی کی کتاب دوسرے کو دے رہے ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن جس میں اپنے حال کی بات ہو, مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں میرا یہ حال تھا اور پھر اس پہ حضرت نے یہ فرمایا, نہیں یہ بات نہیں, ایسے ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. حضرت جی, علاج ذکر جاری ہے جس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ, لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ, حق 600 مرتبہ اور اللہ اللہ 10 اللہ اللہ 10 منٹ دل سے حضرت ذکر میں ناغہ ہو جاتا ہے. مجموعی طور پر ایک ماہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ, رہنمائی کا طلبگار. سب سے پہلے تو یہ والی بات ہے کہ جو رہنمائی آپ کو معلوم ہے پہلے اس پر عمل کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ ناغہ نہ کرے, ذکر میں ناغہ نہ کرے. اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, یہ تو بارہا میں بتا چکا ہوں کہ ناغہ سے بے برکتی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ ایک ناغہ سے انسان بہت پیچھے چلے جاتا ہے, جس کو کور کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کی بات کروں, ہر وقت بات نہیں کروں, بعض دفعہ کوئی خاص حالت میں ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک ناغہ بھی بڑا نقصان کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے ناغہ سے بچنا چاہیے. مبارک ہے وہ لوگ جو کم از کم دوائی پر استقامت کرتے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ دوائی میں آپ اریگولرٹی کر لیں. بعض دوائیوں میں تو اریگولرٹی باقاعدہ علاج کو فیل کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا, مطلب ناغہ سے بچنا چاہیے اگر ترقی کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے وہ ہے ناغہ نہیں کرنا, کیونکہ ناغہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایک ناغہ سے بھی انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ چونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے لہذا اس پر عمل کر لے, تو مزید رہنمائی تو اس کے بعد ہو سکتی ہے. البتہ آپ نے چونکہ ناغے کیے تو لحاظ ذکر تو یہی کریں, ایک مہینہ بغیر ناغ کے کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو تبدیل کریں گے. باقی جو دوسرا معاملہ ہے اس کے بارے میں پرسنل جواب دے دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم حضرت جی, اللہ پاک سے دعائیں, آپ سلامت رہے. حضرت جی, میرے ذکر کی ترتیب کچھ یوں ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ, 1000 مرتبہ زبان سے خفی طور پر اللہ اللہ, 10 منٹ لطیفہ قلب پہ اللہ, 10 منٹ لطیفہ روح پہ اللہ, اور 15 منٹ لطیفہ سر پر اللہ. کیفیات حضرت جی, الحمدللہ لطیفہ قلب پر تو بہت محسوس ہوتا ہے, اور لطیفہ روح پر ذکر کے دوران کم محسوس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ نماز میں زیادہ محسوس ہوتا ہے, لطیفہ سر پر بھی محسوس ہوتا ہے. آپ اس طرح کر لیں کہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں ہر لطیفہ پر 10 منٹ کرتے ہیں اور آخری پر 15 منٹ کرتے ہیں, تو اب یہ کریں کہ پہلے والے تین لطائف قلب، روح، سر، اس پر 10-10 منٹ کرے، اور لطیفہ خفی پر 15 منٹ کرے، اور باقی یہ ہے کہ یہی ترتیب 200, 400, 600, 1000 والی جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج درس مثنوی لکھ رہی تھی تو مجھے آج صحیح معنوں میں تصوف کمانے کا پتہ چلا، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. کبھی کبھی تقدیر کے بارے میں عجیب و غریب سوالات آتے تھے، مگر شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتی تھی. یعنی ہر شعبے سے انسان جہاں پر بھی اپنی اصلاح کروانا فرض عین ہے، اب اصلاح کے لیے شیخ کی ضرورت ہے تاکہ وہ مرید کو اس کی عقل، فہم اور ہر طرح ماحول کے مطابق اس کی تربیت کروائے. یعنی جس طرح اور منزل کی طرف جانا ہو شیخ کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے. یہ ساری باتیں کب سے سن رہی ہوں، مگر آج صحیح سمجھ میں آیا کہ میں حیران ہوں کہ یہ باتیں پہلے مجھے کیوں سمجھ نہیں آتی. یہ سب کچھ اللہ پاک کا بہت زیادہ احسان ہے، اور آپ کی اور فلاں کی تربیت اور سلسلے کی برکات ہیں. اب آپ حضرت کے بیانات کے الفاظ ذہن میں ایک سے ایک آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا مطلب لیا، اختصار کے ساتھ تحریر کریں. تو جواب آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھے فون پر فرمایا تھا کہ اندھے کو اس کام پر مکلف نہیں ٹھہرا جاتا جو وہ کر نہیں سکتا. یعنی ہر ایک کی اصلاح اپنی ضروری ہے، تو وہ اصلاح کس درجے کی ہو تو وہ شیخ کی صحیح تعین کر سکتا ہے. تو تصوف شیخ کی اہمیت کا آج صحیح اندازہ ہوا. تو اس میں انہوں نے گویا کہ ایک بات جو پکڑی ہے، اور میرے خیال میں بالکل صحیح پکڑی ہے، کہ انسان اپنا اندازہ خود نہیں لگا سکتا. اس کو میں ایک اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ انجینئرنگ کے طریقے سے. ہاں جی، کہ انسان کسی بھی سسٹم کا میٹر اگر خراب ہو تو اس میٹر پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ میٹر خراب ہے تو اس کا رزلٹ بھی خراب ہوگا، تو کیسے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کسی اور میٹر کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا رزلٹ دے رہا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ اس سے تو آپ کو خراب ہی رزلٹ آئے گا. تو ہر شخص کا جو بیمار آدمی ہے اس کا میٹر خراب ہے، تو کیا صحیح اندازہ لگائے گا؟ وہ صحیح اندازہ تو نہیں لگا سکتا، وہ تو کچھ سے کچھ کہہ دے گا. مثلا میں آپ کو بہت موٹی بات بتاتا ہوں جو میرے خیال میں سب کے سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ. وہ یہ کہ جتنی اصلاح ہوتی جاتی ہے تو آنکھیں کھلتی جاتی ہیں. غلط تو نہیں کہنا، جتنی اصلاح ہوتی جاتی ہے آنکھیں کھلتی جاتی ہے. آنکھیں کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے. پہلے انسان کی آنکھیں بند تھی، غرض کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نظر نہیں آتی اپنی برائیاں. جب آنکھیں کھل گئیں تو پتہ چل گیا کہ وہ مجھ میں تو یہ فلاں بیماری بھی ہے. اچھا، اب پہلی حالت جو بالکل محفوظ تھے وہ اچھی تھی، یا ابھی ڈسٹربنس والی حالت اچھی ہے کہ اس کو اپنے نقصانات کا عیوب کا پتہ چل گیا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی نے اینک اپنے نمبر کی نہیں پہنی ہو، اور اس کے پاس سانپ بیٹا ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے پاس سانپ ہے، اور اس کو اپنی نمبر کی اینک دے دی جائے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ ادھر سانپ بیٹھا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کی چیخ نکلے گی، جمپ لگائے گا. تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا آرام سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے خامخواہ مجھے ڈسٹرب کیا، مجھے آپ نے اینک ایسی دے دی، یہ کیوں کر دیا؟ دوسرے لفظوں میں، ایک شخص کو ٹی بی ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو ویسے نزلہ زکام سمجھ رہا ہے، تو آرام سے اب اس کو ڈاکٹر کسی وجہ سے ٹیسٹ کر لیا اور پتہ چل گیا کہ اس کو تو ٹی بی ہے، اور بڑا پریشان ہو گیا آپ سے، لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ افسوس کر رہے ہیں، بڑے ڈسٹرب ہے. کیا خیال، وہ کہہ سکتے ہیں خامخواہ مجھے ڈسٹرب کیا، نہ بتاتے. ہاں جی، تو کیا صورتحال ہے؟ وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ اچھا کیا ہے نا. تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ کھلنے کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ میں تو فلاں عیوب ہے فلاں عیوب ہے فلاں عیوب ہے. تو اب یہ بات ہے کہ پہلے وقتوں میں جب اس کی آنکھیں نہیں کھلی تھی تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, جبکہ شیخ کے پاس گیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, چونکہ اس کا میٹر دوسرا ہے. ہاں جی, تو اس نے اس کے حساب سے علاج کرنا شروع کر لیا جس سے اس کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی, اب اس کو بھی پتہ چل گیا. تو اگر یہ شیخ کے پاس نہ جاتا تو کیا یہ چیز حاصل ہو سکتی تھی؟ اچھا, اب یہ تو میں نے ذرا تھوڑا سا جمپ لے لیا. اب اس پوزیشن پر جیسے اس کی 40% آنکھیں کھلی ہیں, جب اس کی 25% آنکھیں 50% آنکھیں کھلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ اور چیزیں بھی نظر آئے گی. اب یہ ہو رہا ہے اچھا, لیکن اپنی نظر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ برا نظر آ رہا ہے نا. کہتے میں یہ تو میں خراب ہو رہا ہوں. اب یہ رو رہا ہے کہ میں خراب ہو رہا ہوں, شیخ خوش ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ رو رہا ہے کہ میں خراب ہو رہا ہوں اور شیخ خوش ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو شیخ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اب پہلے ریزلٹ بھی غلط ہے جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا, دوسرے ریزلٹ بھی غلط ہے کہ اپنے آپ کو خراب سمجھ رہے ہیں. دونوں میں وہاں پر شیخ بتا رہے کہ آپ کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یا اس کا علاج کر رہے ہیں اس کے طریقے سے. ہاں جی, اس کو علاج بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. بھائی اس کو مہنگی مہنگی دوائیاں بتا رہے ہیں کہ مالے مجھے کیا ضرورت ہے, لیکن اس کو ضرورت ہے. اور دوسرے وقت میں جس وقت اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے اس وقت شیخ بشارت دے رہا ہے مبارک. ہاں جی, تو یہ جو چیزیں ہیں, مطلب یہ جب تک انسان کے اوپر یہ نہیں کھلتی اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے قدم قدم پر انسان اس نظام میں شیخ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ اس عشق کے راستے میں تنہا نہ جاؤ, اس کے راستے میں, ورنہ ساری عمر سارا نوردی کروں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. آجی, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر ایک, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق قول سنا ہے کہ ہر بات کے اندر اس کا انجام اس طرح چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت. اس کی وضاحت کرے. یہ حضرت نے بالکل صاف بات کی ہے, یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اسباب تو ظاہر مثال کے طور پر آپ کسی درخت کو پانی نہیں دے رہے, خشک ہو جائے. پانی دیں گے تو خشک نہیں ہوگا. کیا خیر ہے, کوئی مشکل بات ہے سمجھنا؟ نظر آ رہا ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی انسان کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ. اگر اللہ پاک کسی وجہ سے چینج کرنا چاہے کسی اور سبب سے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے اسباب ہیں مخفی. آج مثلا کسی نے دعا کی ہے یا کوئی ان کے بڑے اس میں گزرے ہیں یا کوئی اور محفوظ کر دیا تو کوئی اور سبب ہوگا. لیکن یہ والی بات ہے کہ جو میں نے کیا ہے جیسے کرو گے ویسے بڑھو گے, مطلب آخر یہ تو بہت مشہور بات ہے. تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ ہر بات جو انسان مطلب جو ہے نا وہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا انجام بیچ کی طرح چھپا ہوتا ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا اور طرف گیا ہے, کیونکہ اکثر ہم کسی سے اچھی بات کرتے ہیں یا اچھا عمل کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں آگے سے اس کے جواب یا اس کا انجام برا ملتا ہے. اصل میں برا کیا ہے؟ برا ظاہری طور پر ملتا ہے. مثلا ایک شخص ہے, ایک کافر ہے, آپ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں, ہدایت مطلب دعوت دیتے ہیں, وہ آپ کو تپڑ مارتا ہے, آپ کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا کام کرو گے تو اچھا سلے ملے گا, یہ تو مجھے تپڑ مل گیا. خدا کے بندے اس تپڑ پہ آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا پتا اس کا کتنا اچھا ریکارڈ ہو گیا. وہ تو آپ کو ظاہر کے طور پہ تو کیلکولیٹ نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہے. ہاں جی, تو آپ کو اگر کوئی نہ سمجھ اس پہ ڈانٹتا ہے, ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے. اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنے چاہیے. مثلا یہ ہر ایک سے ایک انداز میں بات نہیں کرنی, ہر ایک سے ایک انداز میں بات نہیں کری. مردم شناسی, محل شناسی, موقع شناسی, یہ سب چیزیں اس میں ہیں. آپ ہر ایک کے ساتھ ایک روٹ نہیں اختیار کر سکتے, تو اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے جماعت والے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ دعوت یہ سیکھنا پڑتا ہے, تو سیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ملے تو چیز ایسی ایسی بغیر سیکھے اب کریں گے تو اس میں مسائل تو آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اگر آپ کی ناسمجھی سے بھی آ گیا, لیکن آپ کی نیت صحیح ہے اور اپنے خیال میں طریقہ صحیح ہے, تو اس پر اگر مشکل بات آ گئی تو اس سے آپ کی تربیت ہو گئی اور ماشاءاللہ آپ کا اجر بھی مل گیا. تو تربیت تو ہوتی ہے نا, تربیت تو ہوتی ہے, تربیت تو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس پر اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے کافروں کو, تو کافروں کی طرف سے جواب کیا ملتا؟ تو ظاہر جواب ہمیں معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ظلم کیے تھے ان لوگوں نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا سوچا تھا اور کیا کیا دعائیں کرتے تھے. تو اب کیا کہیں گے, نعوذ باللہ من ذلك, اس کا انجام برا ہوا؟ برا انجام نہیں ہوا, اچھا انجام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا طائف کے موقع پر, یا اللہ اگر یہ خود ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا, تو ہوا یہ نا. آج طائف میں مسلمان رہتے ہیں, کافر رہتے ہیں, سارے مسلمان رہتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, مطلب اس قسم کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ظاہر پہ سب چیزوں کو معمول نہیں کرنا چاہیے. حضرت آج والدہ نے کہا ہے کہ تم ہر وقت اسلامی پوسٹ نہ بھیجا کرو, انسان تنگ آ جاتا ہے. کل ایک رشتہ دار ملنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے والدہ سے کہا تھا کہ میں کافی اسلامی پوسٹ بھیجتا رہتا ہوں جس میں زیادہ تر آپ کے بیان یا سوال جواب یا عارفانہ کلام یا پھر کسی اللہ والے کی کوئی بات ہوتی ہے, حدیث مبارک ہوتی ہے. اب وہ رشتہ دار بھی اب یہی والدہ کہتے ہیں کہ اس میں کافی مفید ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں نہ صرف وقت ہر وقت اسلام پر یہ باتیں کرنا تو نہیں ہے, اور بھی کام ہے دنیا میں. اب حضرت یہ صاحب وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے, بزرگوں کو درمیان میں نہ لائیں. حضرت جو لوگ دوسرے شہروں یا ملکوں میں ہیں جن کو بزرگوں کا تعارف نہیں, وہ اسلام کو نہیں جانتے, یا وہ کسی غلط لوگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ان کو اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں بھیج کر ہی واٹس ایپ پر یا کسی اور ذریعے سے اس طرح لایا جا سکتا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, اگر ان کو آپ کا بتاؤ تو کیا وہ ابھی بالکل اس طرف نہیں آتے جانا چاہتے, یا کسی کا تعلق کسی گمراہ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے, یا کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے, کیا ایک یا دو لوگ کے اعتراض کی وجہ سے دینی پوسٹ نہ بھیجے جائیں یا کم بھیجے جائیں, کیا کیا جائے؟ آج سے پہلے کبھی کسی نے کہا تو نہیں مجھے کہ نہ بھیجا کرو زیادہ اسلامی پوسٹ؟ اس وقت بات ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی نیت سے کی, اسلامی جذبے کے ساتھ کی ہے, اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے. لیکن ایک اصول سمجھاتا ہوں, آپ کا فائدہ ہوگا, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اصول میں آپ کے کسی ناسمجھ رشتہ دار کی نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بتا رہا ہوں جو صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہفتے میں دو دن سے زیادہ آواز نہیں کہنا چاہیے. لوگ پھر اس کے ساتھ وہ کرنے لگ جاتے ہیں, اعراض کرنے لگتے ہیں اور بہت تخفیف کرنے لگتے ہیں, جس سے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ خانقاہ میں تو آپ کا ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, بھائی خانقاہ ہے ہی اسی جگہ, یہاں پر لوگ اسی کے لیے آتے ہیں, اگر یہاں یہ کام نہ ہو تو پھر کیا ہو, باقی دنوں ہم سو جائیں؟ ہمیں تو کرنا ہے, ہمیں تو کرنا ہے کہ ہمارے پاس لوگ اسی کے لیے تو آتے ہیں. جیسے مدرسے میں روزانہ پڑھنا ہوتا ہے, ہاں مطلب تبلیغ میں جماعتیں روزانہ نکلنی ہوتی ہے, تو ہر جگہ کا اپنا اپنا ماحول ہے, وہاں تو وہ ہوگا, لیکن باقی جگہوں پر کیا ہو وہاں کے حالات کے مطابق. تو اس وقت اگر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو سمجھاؤں تو ہفتے میں دو پوسٹ بھیجا کروں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی بات نہیں. اب دو سے زیادہ بھیجیں گے تو ریسپانسبلٹی تو آپ کے اوپر آئے گی. لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, لوگ اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے. ہمارا طریقہ یہ ہے, سمجھیے کہ جو ڈوب رہا ہو نا دریا میں تو اس کے سامنے نہ ہو, کیونکہ آپ کو بھی ڈبو دے گا. جو ڈوب رہا ہو اس کے اگر آپ سامنے سے پکڑنا چاہے تو آپ کو پکڑ کے آپ وہ بھی, کیونکہ وہ بےچارا ڈرا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے تو ہاتھ پیر پھول چکے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ کسی سارے کو پکڑنا چاہتے ہیں. تو آپ کو پکڑے گا تو آپ کا ہاتھ پیر بھی بند ہو جائیں گے, تو آپ بھی ڈوب جائیں گے, وہ بھی ڈوب جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جو بتاتے ہیں جو ماہرین اس کے, پیچھے جا کے اس کو ساحل کی طرف دھکا دینا, ساحل کی طرف دھکا دینا, اور ساحل پہ کچھ اور لوگ اس کو کھینچے, پھر کام بنتا ہے. اس طرح لوگ بچائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کر لے کہ ان کے لیے ماحول بنایا کرے, اور کچھ اور کوئی اور لوگ اس کو وصول کر لیا کرے, جہاں تک گھر کا ماحول ہے یا اس طرح نا. تو گھر میں تو کیونکہ کئی باتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, تو آپ کی آواز میں تو اتنا اثر نہیں ہوگا ان کے لیے, کیونکہ آپ کی بہت ساری کمزوری ان کے درمیان ان کے سامنے ہوں گی. تو جب آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے آپ بھی تو ایسے, آپ بھی تو ایسے, آپ بھی تو ایسے, تو پھر معاملہ خراب ہوگا. باقیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. میں اکثر بات کرتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں جو دو چیزوں کی کمی ہے, وہ ہے پلاننگ اور کوآرڈینیشن کی. جی پلاننگ نہیں کرتے اور کوآرڈینیشن بھی نہیں ہے. یہ دو طریقے بہت اہم ہیں. تو تبلیغ میں بھی طریقے چلتے ہیں, تو ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ جو تہجد کے بارے میں آپ نے تاکید فرمائی, کیا نماز سو کر اٹھنے کے بعد ہی تہجد کہلائے گی, عشاء کی نماز کے بعد چار یا چھ نفل سونے سے پہلے ادا کر لیا جائے تو یہ بھی درست ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. اگرچہ ایک علمی سوال ہے, اور علمی سوال کا میں اکثر جواب نہیں دیا کرتا, لیکن چونکہ ہم نے تہجد کے لیے کہا ہے تو اس وجہ سے سوال تو پھر آئیں گے. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ حضرات سونا لازمی سمجھتے ہیں, کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آخری وقت میں یعنی آخری ثلث ہے یا آخری چٹھا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ہاں جی, تو اس میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو چاہے بے شک آپ سوئے نہیں ہیں, پھر بھی آپ کا وہ تہجد والی نماز ہوگی. لیکن بعض رات کہتے ہیں نہیں, اس میں تو آپ سے سمجھوں گے اس طرح پڑھتے کہ سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے, تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے. تو بہرحال اختلاف اختلاف ہوتا ہے. اب اس میں اختلاف کو کیسے انڈر ٹیک کیا جائے, مطلب کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے, تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوشش تو ہی کی جائے جو مسئلہ اختلافی نہ رہے تو اچھا ہے. مثلا آپ سو کر اٹھیں اور تہجد پڑھ لے تو اختلافی نہیں ہے, بس وہ تو سب کے نزدیک ہو گیا, تہجد ہو گیا. لیکن اگر آپ سے بالکل وہ مس ہو رہا ہے, تو اگر آپ عشاء کے بعد بھی چار رکعت پڑھ لے تو کم از کم کسی ایک کول کے نزدیک تو ہی جائے گا نا. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جب آپ شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ ترقی کر کے آپ اس طرف بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو مبتدی کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن منتہی کے لیے وہ آخری والی بات وہ والی بات بہتر ہے کہ سو کے اٹھے پر اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق جو ہے نا مطلب پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ دونوں اقوال پر عمل ہو جائے گا. ویسے تہجد اور قیام اللیل کے تاریخ میں بھی اختلاف ہے, یعنی تہجد نماز کے لیے جو مطلب وہ ہے کہ وہ جو باقاعدہ مطلب تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں یہی ہے کہ وہ اٹھے, لیکن کچھ حضرات عربی کے قوانین کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ نہیں, جو جاگ رہا وہ بھی تو مجاہدہ کر رہے. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ میں عثمان رضی اللہ عنہ وہ مطلب جو ہے نا دو رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. تو پورا قرآن پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو انہوں نے تو نماز اسی کے ساتھ پڑھنی ہے نا. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے. یہی چیز امام شافعی رحمۃ اللہ سے غالباً ان سے بھی منقول ہے. تو اس وجہ سے ہر دو اوپینینز کے دلائل ہیں, لیکن بہرحال اگر آپ اس کو اس طرح کر لے کہ مبتدی کے لیے ابتدا اور منتہی کے لیے وہ تو زیادہ بہتر انشاءاللہ. تو یہاں تو میرے خیال میں پورے ہو گئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ اور حضرات نے بھی کیا ہے, کیونکہ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرے نمبر پہ بھیجے. لیکن چلو دیکھتا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ. یہ کچھ سوالات پہلے سے پڑے ہوئے ہیں مجھ سے, بہت سارے خواتین کچھ خواتین سوالات کچھ خواتین نے پوچھی تھی. میں تو ظاہر سب کا جواب تو اس وقت ایک وقت میں نہیں دے سکتا تھا, تو میں تھوڑا تھوڑا اس میں سے بھی جواب دیتا ہوں. خواتین کی خودسری کا کیا علاج ہے؟ کبھی کبھی نیک دیندار خواتین بھی شور کے مقابلے پر خودسر ہو جاتی ہیں, اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہوئے اڑ جاتی ہیں. کیا حدود ہیں؟ یا شور کی بات ناگواری سے احسان کرتے ہوئے مانتی ہیں؟ کیا خوشی کا اظہار ضروری ہے؟ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, سمپل سی بات ہے. یہ وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو جس کو ہم کہتے ہیں عاقبت اندیشی, یا دوسری ہوتی ہے نا عاقبت اندیشی. عاقبت اندیشی اس کو کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز جو جس چیز کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں خیال کر کے عمل کرنا. یعنی انسان یہ سوچے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یا اٹھا رہی ہوں یہ مجھے کس طرف لے جا رہے ہیں, اچھے حالات کی طرف لے جا رہے ہیں یا برے حالات کی طرف. شوہر اور بیوی کا ایسا عجیب تعلق ہے کہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ اس کی مثال دینا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر سارے لوگ کہیں نا کہ یہ عورت بڑی اچھی ہے اور شوہر کہے کہ اچھی نہیں ہے, تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کی زندگی تو عجیب ہوگی, کیونکہ باقی لوگ اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے؟ ہر موقع پر تو شوہر کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے اگر اور لوگ کسی کے حمایت بھی کرتے ہوں, کوئی تعریف بھی کرتے ہوں, تو ان چیزوں کو اتنا ویٹ نہیں دینا چاہیے. جتنا انسان کے اپنے شوہر کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو ویٹ دینا چاہیے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شیطان موجود ہے اور وہ ہمارا دشمن بھی ہے, بالخصوص ازدواجی زندگی کا تو سخت دشمن ہے شوہر. مطلب اس میں کوئی, کیونکہ شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ اس نے میدان سجائے ہوا تھا, تو چھوٹے شیطان دوسرے شیطان اپنے اپنے کارگزاری سنا رہے تھے, تو ہر ایک کو بس صرف ہوں ہاں کر کے بس فارغ کر لیتا تھا. تو ایک شیطان نے کہا میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی, تو اس کو گلے لگا دیا, تو نے بہت بڑا کام کیا. اور ایک نے کسی بچے کو علم سے برگشت کیا تھا, یعنی وہ مدرسے کی جگہ کسی اور طرف لے گئے تھے, تو اس کو بھی شاباش دی کہ تو نے بھی اچھا کام کیا. باقیوں کو آگے پیچھے بس ہاں ہوں کر کے واپس. تو اس کا مطلب شیطان اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے میں. تو جب یہ والی بات ہے تو پھر کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ کیا ایسا موقع دینا چاہیے شیطان کو؟ تو ایسا موقع شیطان کو نہیں دینا چاہیے, اور اس طریقے سے ہو کہ گرم بات ماحول میں تو بالکل چڑھنا نہیں چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوگا, آخر دو افراد ہیں, ایک مرد ہے دوسرا عورت ہے, اختلاف تو یقیناً ہوگا, سوچ کے دائرے الگ الگ ہیں, اختلاف تو یقیناً ہو, لیکن اختلاف کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ تو ہینڈل کرنے کا یہ کہ گرم موقع پہ بالکل خاموشی, اور جب ٹھنڈا ماحول ہو جائے پھر اس وقت اچھے انداز میں سمجھائی جائے اپنی بات, اگر حق ہو تو. اور اگر حق نہ ہو تو کسی سے کنفرم کر کے کہ میرے یہ اوپینین ہے تو یہ تو کیسا ہے, تو اگر لوگ سمجھانے والے موجود ہوں وہ کہہ دے کہ نہیں, تو پھر زور کیوں دیا جائے خام خواب؟ کیونکہ اکثر عورتیں صرف محض جذباتی باتوں پر چڑھتی ہیں, وہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہوتی جس پہ آدمی اتنا زیادہ وہ لے, ان کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. دوسری طرف شوہر کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے, آخر وہ خدا کی بندی ہے, غلطی بھی کر سکتی ہے, اور ان کا سٹائل بھی ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب باڈی سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے, سوچنے کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہے, لہٰذا وہ اس قسم کے کام کر سکتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی غلط فیصلہ وہ کر لے تو نقصان سب سے زیادہ تو عورت کو ہوگا نا. اس وجہ سے جو عقل مند خواتین ہوتی ہیں, سمجھدار خواتین, وہ مسئلے کو بگڑنے نہیں دیتے بلکہ اس کو خیر کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کرتی ہے تو نقصان کرتی ہے اپنا, اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں آج کے لیے بات کافی ہے. اگر کوئی سوال آپ لوگوں کا ہو تو کر سکتے ہیں, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. کوئی سوال؟ جی دعا کی ممانعت تو میں نے نہیں کی ہے, نرس کرتا ہوں نا میں, دعا کی ممانعت میں نے نہیں کیا, وہ تو دعا کرتے رہے ان کو فائدہ بھی ہوگا, یعنی جو جو دعا کر رہے ہیں ان کو حکم بھی ہے. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ امت کو اس چیز کا پازیٹو انداز میں لینا چاہیے کہ ان کو اپنے حالات بدلنے کے لیے جو کام کرنے وہ کرنے چاہیے. اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بس فلاں بڑا آدمی میرے لیے دعا کر رہے تو میرا کام ہو جائے گا. میں ان کے کنٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں, دعا کے کنٹیکس میں بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, لیکن آپ کب کریں نا, آپ کو تو میں نہیں روکتا ہوں, لیکن جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے کہے گا مجھے کچھ نہیں کرنا تو نقصان ہو جائے گا نا. السلام علیکم. سوال آئے ہوئے کسی اور ریفرنس سے جو حضرات یہ سمریز تیار کرتے ہیں, جیسے مکتوبات شریف کا ہے یا مقامات قطبیہ کا ہے یا مسلم شریف کا ہے, تو اس پہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے, بالخصوص مکتوبات شریف کی بات کی, وہ چونکہ 2-3 مکتوبات ہوتے ہیں تو 2.5 منٹ میں تو میں اس کا خلاصہ نہیں بیان کر سکتا. مطلب یہ والی بات ہے ذرا. تو اس کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ چونکہ اسپیشل چیز ہے, باقی سبجیکٹس میں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ مکتوبات شریف, اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ جتنے مکتوبات ہو تو کم از کم 5 منٹ ہر مکتوب کو دیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹل کے لیے 10 منٹ کہہ دیں, تو ہم کہیں کہ ہر مکتوب کے لیے 5 منٹ. ہاں جی, تو اس میں انشاءاللہ یہ بات کور ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. مجھے ایک صاحب نے فرمایا کہ ان ای میل پر بھی مطلب ایک سوال ہے, احوال ہیں, تو میں نے وہ ای میل دیکھ لیا, لیکن وہ کافی تفصیلی ہے اور وقت چونکہ بہت کم ہے تو میں ان کو پرسنل جواب انشاءاللہ دے دوں گا, کیونکہ ظاہر ہے مطلب اتنا تفصیلی ای میل کا جواب جو ہے اس تھوڑے سے وقت میں دینا مناسب نہیں ہے, تو دوسری بات میں نے ڈسکس کر لی. جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. جی جی پتہ ہے. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ذکر 2 قسم کا ہے, ایک علاجی ہے اور ایک مسنون ذکر ہے, ثوابی ہے. ثوابی ذکر تو آپ کسی کو کتنا بتائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وہ تو ظاہر ہے, لیکن علاجی ذکر تو علاج ہے, دوائی ہے, تو دوائی تو ظاہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے, اور ڈاکٹر بھی وہ جو اس کا ڈاکٹر ہو, اس کا مطلب شیخ. لہذا اس کے بارے میں ریسٹرکشنز ہیں, تو اس وجہ سے اگر ثوابی ذکر کی طرف اس کو مائل کیا جائے ایک یہ بات, دوسرے ایسے محافل کی طرف تحقیق کے انداز میں ان سے بات کی, بھائی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ کا بات صحیح ہے, غلط لوگ بھی ہیں صحیح لوگ بھی ہیں, تو کم از کم تحقیق تو کرنے چاہیے, کیونکہ مثال کے طور پر آپ کا تصوف کے بارے میں ایک اوپینین ہے, ان کو بتا دیں, تو آپ ضرور اس کے بارے میں کسی اور کو بھی بتائیں گے. تو جب تک آپ نے تحقیق نہیں کی ہوگی تو کسی کو بتائیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا حدیث شریف کے مطابق, کیونکہ بغیر تحقیق تو آپ کسی کو بات بتائیں گے تو وہ تو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو کم از کم آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے ایسے مجلسوں میں شرکت کر لیں اور دیکھ لیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, کون سی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو تصوف کا خلاصہ ہے یہ اسی مقصد کے لیے لکھا گیا ہے. ایسے لوگ کو اگر یہ دیا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مخالف بھی تھے لیکن تے دیندار, یعنی دین کے بنیاد پر مخالف تھے, تو ان کو جب ہم نے دیا تو الحمدللہ ان کی مخالفت ختم ہو گئی. بے شک وہ صوفی نہ بنے, کیونکہ ظاہر وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا, لیکن کم از کم مخالفت ختم ہو گئی. تو یہ بات مطلب ہم نے دیکھی ہے. تو اس وجہ سے اس طریقے سے اگر ان کو ہیلپ کی جائے تو اچھا ہے, باقی علاج ذکر تو ان کو نہیں دیا جا سکتا. آہستہ آہستہ, بالکل بالکل ٹھیک ہے, صحابی ذکر ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, بالکل بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, اس کے ذریعے سے الحمدللہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں یہ جو ہمارا ذکر ہے یہ بھی دیا جا سکتا ہے, اگرچہ علاج ہی ہے لیکن مبتدی کے لیے ہے اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں جو سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا طریقہ ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کو کر لیں 40 دن بلا نہ, تاکہ آپ کو اس کا پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کی کنڈیشن یہی ہے. ان کو بتا دیں کہ آپ کو اس کا پتہ تب چلے گا جب اس کو 40 دن بلا نہ کریں گے, پھر یہ اس کی ویلیو, پھر ثوابی ذکر تو اس کا رہ جائے گا لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ نہیں بنے گا. تو اس وجہ سے آپ اس کو 40 دن کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کو دل میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی تو پھر کر لینا, پھر آگے کرنے کے لیے پھر فلاں ٹیلی فون نمبر پہ ٹیلی فون کر لینا. تو یہ بات ہو سکتی. ہاں بالکل اچھا سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. میرے خیال میں ابھی تو بس ٹائم ذکر کا ہی ہے. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 لا إله
إله إلا هو لا 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 إله إلا هو اللهم صل على سيدنا حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 صل على سيدنا مولانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغير وفي عين الناس كبيرا اللهم ادع في ارضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما اتيتني ولا تفتني فيما حرمتني اللهم احسنت خلقي فاحسن خلقي واذب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتنا اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وأمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن أغتال من تختي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق ولك وبحق الساجدين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك اللهم اجعل أول هذا النار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخر نجاها وأسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنبي واسي شيطاني وفكر هني وسق الميزان وجل في الذي العلى اللهم اكني عذابك يوم تبص عبادك اللهم رب السماوات السبع وما زلت ورب الارضين وما قلت ورب الشياطين وما ضلت كل جار من شر خلقك اجمعين يفرط علي احد منهم او اتغاز جارك تبارك اسمك لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك اللهم اني استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم اغفر لي ذنبي واسري في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجلني من التوابين واجلني من المتطهرين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واهدني لما اختلف فيه من اهلك باذنك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا من امامي نورا وجلي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا وجل في نفسي نورا وعزم لي نورا وجلني نورا وجل من فوق نورا من تحت نورا اللهم اعطني نورا اللهم افتح لنا باب رحمتك وسهل لنا باب رزقك اللهم اعصمني من الشيطان اللهم نسألك من فضلك اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها اللهم انعشني واهشني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالح ولا يسرف سيئا انت اللهم اني اسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عملتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم ولك سميت بنفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعصيت به في الملء بغير عندك ان تجر القران العظيم وربي قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم اله جبرائيل وميكائيل واسرافيل واله ابراهيم واسماعيل واسحاق عافني ولا تسلطن احدا من خلقك علي بشيء لا طاقه لي به اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من الامر وانا الباعث الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المتقر المعترف بذنبي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المسلم الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خادت لك رقابته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم تجب دعائك الشكي وكن برؤوف رحيم يا خير المسؤولين واخر المعطين ربنا تقبل منك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم.